الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجھ سے وفاق المدارس کی امتحانی کمیٹی کے ذمہ دار حضرات نے یہ فرمائش کی، بلکہ حکم دیا کہ میں آپ حضرات سے کچھ گزارشات پیش کروں. یہ بات تو واضح ہے کہ الحمدللہ علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد کا اجتماع ہے اور اس میں اگر کوئی مذاکرہ ہو جائے، علمی اور دینی مذاکرہ، تو یقیناً فائدہ مند ہے، مفید ہے. اگرچہ انہوں نے انتخاب آج کے لیے غلط شخص کا کر لیا، کسی بزرگ کی باتیں سنتے ہم سب کو فائدہ ہوتا، لیکن بہرحال حکم ہے تو حکم کی تعمیل میں یہ خیال آیا کہ ہم سب طالب علم ہیں اور ہم طالب علموں میں ایک طریقہ مشہور و معروف ہے جس پر ہر جگہ ہر مدرسے میں عمل ہوتا ہے کہ پڑھنے والے ساتھی وہ کسی ایک جگہ جمع ہو کر اپنے سبق کا تکرار کیا کرتے. استاد سے جو کچھ پڑھا ہے وہ ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے ساتھیوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے. اس سے تکرار کرانے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور سننے والوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ حضرات علماء کرام کے سامنے کچھ واعظ و نصیحت کی لب کشائی تو ایک جرأت کی بات ہے، جسارت کی بات ہے. تو اس کے بجائے ہم طالب علموں کا طریقہ جو تکرار کا ہے اسی کو اختیار کر لیا. تو ख्याल ही आया कि बुजुर्गों से सुनी हुई कुछ बातें जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने किसी इस्तेफाक के बगैर कान में डलवा दी हैं, तो वो उनका तकरार कर लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का ये फजल व करम है, उसका इनाम और एहसान है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अकाबिर की ज़ियारत करवाई, उनकी खिदमत में रहने का कुछ मौका अता फरमाया, उनकी जूतियां सीधी करने की तौफीक बख्शी, तो उन्होंने जबरदस्ती हमारे कानों में कुछ बातें डाल दी हैं। ये उनका करम था कि हमारी किसी तलब के बगैर, किसी इस्तेहकाक के बगैर वो बातें हमें कुछ न सिर्फ ये कि सुना गए बल्कि पिला गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिल में बैठी हुई है और उस पर अमल की तौफीक भी अल्लाह तबारक व तआला का फरमा दे, लेकिन उसका मुजाकरा और तकरार भी यकीनन तज़कीर का सबब होता है। इसलिए कुछ मुतफर्रिक बातें जो बुजुर्गों से सुनी हुई हैं वही उन्हीं का इस वक्त तकरार मकसूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब दीनी मदारिस से वाबस्ता हैं, अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है कि उसने हमें ये इज्जत बख्शी, ये दौलत अता फरमाई कि हमारा रिश्ता उलमाए दीन के साथ जोड़ दिया और उन इदारों के साथ हमें वाबस्ता फरमा दिया जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तालीम और तहकीक में लगे हुए हैं। ये अल्लाह जल्ला जलालू का इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा करम है कि उस पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम। मैं सारी दुनिया में फिरा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम के तकरीबन सारे मुल्कों में जाना हुआ, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहक्किकीन, तहकीक और इल्म के छनावर देखे हैं, बड़े शोला बयान खतीबों को भी सुना है, उनकी तहरीरें भी पढ़ी हैं, उनके साथ रहने का भी इत्तेफाक हुआ है, लेकिन ये सब देखने के बाद जो बात पहले तकलीदन समझता था अब अल्हम्दुलिल्लाह तहकीकन समझता हूं कि इस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद को जो मकाम अता फरमाया वो यकीनन बेनजीर है। मेरे वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अपने बुजुर्गों का जिक्र करते हुए कि तवल्लाए बरदाने ई पाक बूम बरंगे खतम खातिर शाम रूम, कि जिन बुजुर्गों की अल्लाह ताला ने ज़ियारत नसीब फरमा दी उनको देखने के बाद शाम और रूम से दिल उठ गया। तो अपने इन अकाबिर उलमाए देवबंद का जो अलबेला रंग है, जो इनकी मुनफरिद खसूसियात हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म और फजल और वरा और तकवा के जिस मकाम बुलंद पर इन हजरात को फायज फरमाया कि इन्होंने सहाबे किराम के ऐसी याद ताजा कर दी, उसकी नजीरें और मिसालें दूसरी जगह साजो नाजिर मिलती हैं। ये तो नहीं मैं कहता कि दुनिया खाली हो गई, लेकिन बहुत कम, जैसे अल्लाह ताला ने हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद को बनाया। तो इसलिए अल्लाह जल्ला जलालू ने अगर हमारा दामन उनसे वाबस्ता फरमा दिया और हमारा ताल्लुक उनसे जोड़ दिया तो उसका इतना बड़ा करम है कि जिस पर जितना शुक्र अदा करें कम। ये वो ताइफा है बगाली बेजन بلکہ بدرجہ یقین, جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی, ایک طائفہ میری امت کا ایسا رہے گا کہ جو حق پر قائم ہوگا اور تحریفات اور بدعتوں اور غلطیوں اور گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا. ہمارے اکابر علماء دیوبند کا طائفہ انشاءاللہ اس میں داخل. لیکن سوال یہ ہے کہ ان حضرات اکابر علماء دیوبند جن کے ہم نام لیوا ہیں, حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تک جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ہیں, کیا ان کی کیا خصوصیت تھی, وہ کیا انفرادی بات تھی جس نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا, کیا علم, علم و فضل؟ بے شک علم و فضل میں طاق تھے, لیکن علم و فضل رکھنے والے دنیا میں بہت ہیں. اور اگر آپ عالم اسلام کے مختلف خطوں میں جا کر دیکھیں تو اب بھی ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کی نظیریں علم کے اعتبار سے ملنی مشکل ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے شام میرا جانا ہوا تھا تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی کہ جن کو پوری شامی حفظ ہے, رد المختار پوری شامی حفظ. تو ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں, علم و فضل کی کمی نہیں. لیکن جس چیز نے ان حضرات اکابر علماء دیوبند کو انفرادی خصوصیات عطا فرمائی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو اخلاص عطا فرمایا, ان کو جو للہیت عطا فرمائی, ان کو جو تواضع عطا فرمائی, ان کو جو فنائیت عطا فرمائی, ان کے اخلاق اور کردار میں, ان کے عمل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے عمل کی جو جھلکیاں دنیا کو دکھائیں وہ بہت نایاب ہیں. ہمارے میرے والد ماجد حضرت مولانا وسیع مسعودی صاحب رضی اللہ تعالیٰ صدرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم ان بزرگوں پر ان کے علم کی وجہ سے فدا ہیں, فدا ہے ان کے علم کی وجہ سے بھی اور اس سے زیادہ اس علم کو جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں اپنایا اور اس کی جو مثالیں قائم کی اس کی وجہ سے فدا ہے. تو مدارس دینیہ کی اصل بنیاد اخلاص اور للہیت پر ہے, دیانت اور امانت پر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت پر ہے. یہ ہے اصل روح. اور اسی وجہ سے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ جو ایک جملے کے ذریعے نکالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ در مدرسہ خانقاہ دیدیم, یہ ان حروف سے تاریخ نکلتی ہے دارالعلوم دیوبند کے قیام کی, در مدرسہ خانقاہ دیدیم. اور میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دارالعلوم دیوبند سے ہم عمر تھے. ہم عمر ہونے کے معنی یہ کہ جس سال پیدا ہوئے اسی سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب اس کے شیخ الحدیث سے لے کر چپراسی اور چوکیدار تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ تھا. چوکیدار دارالعلوم کا دربان وہ دروازے پر بیٹھا چوکیداری کر رہا ہے اور اس کے لتائے سے سکہ جاری ہے. وہ زمانہ میں ہم نے دیکھا ہے, حضرت فرماتے تھے. تو جس چیز نے در حقیقت یہ ایک البیلا طائفہ پیدا فرمایا وہ حقیقت میں علم و فضل سے زیادہ رجوع اللہ, عنابت اللہ, اخلاص اور للہیت. اور ان مدرسوں کی اصل بنیاد یہ मदरसा इसलिए नहीं कि मेरा भी एक मदरसा हो जाए, इसलिए नहीं कि मैं भी मुतअल्लिम बन जाऊं या मुदर्रिस बन जाऊं। मदरसा इसलिए कि ये अल्लाह जल्ला जलालू के दीन की खिदमत का एक रास्ता अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा दे। इसलिए उसूल हर गाना जो हजरत नानौती रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद से कायम फरमाए थे, उसमें ये फरमाया कि इन मदारिस की असल बुनियाद तवक्कुल अल्लाह पर है, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसे पर है। चुनाचे इन अकाबिर ने किस हज़्म व एहतियात के साथ मदारिस चलाए हैं। हजरत माना रफीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के करने अव्वल के मुतअल्लिम थे, उनके बारे में आप बीती में हजरत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह ने भी वाक़या लिखा है और मैंने अपने वालिद माजिद से भी बारहा सुना और हजरत हकीमुल उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिक्र फरमाया कि दिल्ली गए मदरसे के लिए चंदा करने, और चंदा मदरसे के लिए हुआ और चंदा करके 300 रुपए जमा हुआ। 300 रुपए उस जमाने के 300 रुपए आज के 3 लाख से कम यकीनन नहीं है, वो चंदा जमा हो गया। लेकर आ रहे थे, रास्ते में कहीं जेब कट गई, चोर डाकू चोरों ने जेब काट ली और खत्म हो गए। अब जब घर पहुंचे देखा तो 300 रुपए गायब। तो हजरत रमान रफीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, हालांकि कुछ ज्यादा माली एतबार से कोई बहुत ज्यादा मालदार आदमी नहीं थे, लेकिन सोचा कि मदरसे का पैसा है खत्म हो गया, लिहाजा किसी तरह कर्ज वर्ज करके किसी तरह मुसीबत झेल कर वो 300 रुपए मदरसे में दाखिल। उन्होंने असाध्या ने सबने कहा कि हजरत आपके ऊपर कोई जमान तो है नहीं, अमानत थी, अमानत वो चोरी हो गई तो आपके ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा। जो आखिरकार एक साहब ने हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को लिखा, हजरत गंगोई सरपरस्त थे दारुल उलूम देवबंद और हर मामले में उनसे रुजू किया जाता था। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को किसी उस्ताद ने लिख दिया कि हजरत ये वाकया हो गया, मौलाना रफीउद्दीन साहब बेचारे उसकी वजह से बहुत तंगी में मुबतला हो गए हैं क्योंकि कर्जा वर्जा करके किसी तरह मदरसे में दाखिल किया पैसा, तो आप जरा उनको समझाएं कि इतना अपने ऊपर बार न डाले। तो गंगोई रहमतुल्लाह ने खत लिखा मौलाना रफीउद्दीन साहब के नाम और उसमें लिखा कि मैं आपको बताता हूँ कि शरान और फिक्री एतबार से आपके ऊपर जमान नहीं आता और आपको ये बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, आपके जिम्मे लाजिम नहीं है उसका जमान या तावान। जब खत पहुंचा हजमान रफीउद्दीन साहब के पास, खत पढ़ा तो पढ़कर फरमाया कि क्या मौलवी रशीद अहमद ने सारा फिका मेरे लिए पढ़ा था, सारा फिका मेरे लिए पढ़ा था, जरा उनसे कोई पूछे जो अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि अगर उनके साथ ये वाकया होता तो वो क्या करते, दिल पर हाथ रख के बताएं कि उनके साथ ये वाकया होता तो क्या करते, आया फिक्री मसले पर अमल करते या एहतियात के ऊपर अमल करते हुए मदरसे में दाखिल कराते। मैं भी उसी पर अमल कर रहा हूं। इतना एक एक, और उस दिन मैंने आपको वाकया सुनाया था कि गाय की गाय दे दी, उसको एतराज करने वाले को कहा मुझसे गलती हुई थी कि मदरसे के अंदर। किस एहतियात के साथ हजरत हाफिज़ अब्दुल लतीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह दरबार उलूम के मौसमी, वो जब मेहमानों का खाना होता तो सबको मेहमानों को खाना खिला रहे हैं, उसके अंदर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जब सब उठकर चले जाते रात को 11 बजे, अपने घर से लाया हुआ शोरबा जिसको जम चुका होता था वो तोड़ तोड़ कर खाया करते कि ये मदरसे का पैसा है, मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करूँ। सिर्फ एहतियात के साथ मदारिस चलाए हैं। हमें असल में इस मुजाकरे से मकसूद यह है कि हम उनके नाम लेवा हैं और हम उनकी काम को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, तो ये भी देखें कि आया उस इखलास, उस तकवा, उस लिल्लाहियत और उस खुदा तरसी का कोई हिस्सा हमें भी हासिल हुआ कि नहीं। मैं उस दिन भी कह रहा था और आज फिर अर्ज करता हूं کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مدارس کو کوئی دشمن طاقت تباہ نہیں کر سکتی، اللہ کی رحمت سے بالکل پورا یقین ہے کوئی تباہ نہیں کر سکتی، لیکن اگر ہم پر خدا نہ کرے کوئی وقت آیا، برا وقت آیا، تو وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ دیکھیے، اگر ہم مدارس کے اوپر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے کہ یہ پرانے ہیں، دقیانوسی ہیں، رجت پسند ہیں، تو اس کا ہم جواب دینے کو تیار ہیں، الحمدللہ جواب دیا بھی گیا ہے اور معقولیت کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، دینے کو تیار ہے، الحمدللہ۔ اگر یہ کوئی کہے کہ دہشت گرد ہیں، اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، کہنے کو تیار ہے، الحمدللہ، دے سکتے ہیں اور دیا بھی ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے یہ کہا جائے کہ یہ خائن ہے، انہوں نے مدرسے کے چندے کو غلط استعمال کیا ہے، انہوں نے مدرسے کے چندے کو شرعی دائرے میں رہ کر استعمال نہیں کیا، اس کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں۔ اور اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کبھی کوئی وقت آیا، تو اس وقت اس پر آئے گا جب ہم اللہ بچائے کسی ایسی مشکل میں مبتلا ہو جائیں کہ کہنے والے کے اس بات اعتراض کے جواب نہ دے سکے۔ اگر ہم پر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ دین کے نام لیوا ہے لیکن دین پر خود عمل پیرا نہیں ہے، ان کے اخلاق دین کے مطابق نہیں، ان کا کردار دین کے مطابق نہیں، اگر یہ اعتراض کیا جائے اور سر کیا جائے تو اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھتے ہوئے۔ تو ہمارے میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی مدرسے والو، یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ مدرسہ کھولا ہے، کوئی دکان نہیں کھولی، کوئی دکان نہیں کھولی ہے کہ ہر حالت میں اس کو چلانا ضروری ہے، اگر اصول صحیحہ کے ساتھ، دیانت اور امانت کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ چلا سکتے ہو تو چلانا، اور اگر نہیں چلا سکتے تو تالا ڈال کر بند کر دو، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے مدرسہ قائم ہی رہے حال میں۔ تو یہ صورت حال ہے جو ہم سب کو متوجہ کرنے کے لیے ان بزرگوں نے فرمائی تھی اور جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ کہ دار العلوم دیوبند کو دیکھیے کہاں سے قائم ہوا، کہاں سے شروع ہوا، انار کے درخت کے نیچے دو استاد اور شاگرد بیٹھ گئے، دونوں کا نام محمود تھا، اور وہاں سے مدرسہ شروع، نہ کوئی نقشہ بنا، نہ کوئی منصوبہ بنا، نہ اس کے لیے کوئی پہلے سے چندہ فراہم کیا گیا، دو آدمی بیٹھ گئے اور حضرت حاجی عابد حسین صاحب نے سب سے پہلے اپنے پیسے دے کر اور کام شروع کر دیا۔ کس طرح ہوا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا، رفتہ رفتہ اس میں ترقی ہوتی چلی گئی۔ آج ہم نے الٹا کام شروع کر دیا ہے، الٹا کام یہ شروع کر دیا ہے، پہلے منصوبہ بنے گا اور اس منصوبے کے تحت اتنی بڑی عمارت ہوگی، اتنے طلبا ہوں گے، اتنے اساتذہ ہوں گے، اتنے اس کے اندر فلاں فلاں انتظامات ہوں گے، اور وہ کیونکہ موجود وسائل کے اندر موجود نہیں ہے، اس وقت سے اس کے لیے چندہ چاہیے، اور چندے کے لیے تو جب اتنی بڑی رقم چاہیے چندے کے لیے تو اس میں پھر اصول کی بھی رعایت ضروری نہیں، اس میں اہل علم کی تذلیل ہو تو، اس میں اہل دین کی تذلیل ہو تو، لیکن چندہ چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ منصوبہ پہلے بنا لیا، وسائل بعد میں اکٹھے کر رہے، تو اس کے نتیجے میں اہل علم کو اہل مال کے سامنے، دولت مند اور سرمایہ دار لوگوں کے سامنے اپنے اصولوں سے بعض اوقات تجاوز کرنا پڑ جاتا ہے، اہل دین کی تذلیل ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا رسالہ ہے چندے کے احکام کے اوپر، کون سا چندہ جائز ہے، کون سا ناجائز ہے۔ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی دکان پر میں جاؤں چندے کے لیے، خود وہ چندہ جو دے میں اس کو قبول نہیں کرتا، اس واسطے کہ میری شخصیت سے کا دباؤ محسوس کر کے وہ دے رہا ہے تو طیب نفس نہیں ہے. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، لہذا طیب نفس نہیں ہے. میں اس کو جائز نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑے عالم شغا وغیرہ پہن کے اور امامہ لگا کر اور پورے اپنے حوالی موالی کے ساتھ کسی دکان پر پہنچ گیا کہ بھائی چندہ دو ہمارے دل. اب وہ اگر نہ بھی اس کے دل میں آ رہا ہو طیب نفس نہیں ہے، لیکن صاحب اس سے بڑے جو قادری علماء ہمارے پاس آ گئے تو اب اس کو میں کیسے اس کے بغیر رخصت کروں، تو طیب نفس نہیں ہوگی اور پھر بھی دے گا، تو وہ طیب نفس کے بغیر چندہ آ رہا ہے لہٰذا وہ کسی طرح وہ فرماتے تھے میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. کہیں جاتے اور وہاں کا باغ کہا باغ کے بعد کوئی چندہ دے رہا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی چندہ دینا تو برارا دے دو، میں نہیں لیتا. یہاں تک استغنا کا معاملہ فرمایا چندے کے معاملے میں. لیکن ہاں بے شک چندہ اس معنی میں کہ جو بے تکلف ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ بھائی یہ حضرات جو ہیں یہ خود ان کی خواہش ہوگی کہ کوئی صحیح موقع صحیح بات صحیح موقع سامنے آ جائے تو یہ اس کو غنیمت سمجھیں گے، تو اس طرح چندہ کر لے ان کو ان سے ذکر کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جس طرح اہل علم کی تدلیل کے ساتھ چندے کا اکٹھا کرنا یہ دوہری غلطی ہے، اور وہ ضرورت پڑتی ہے اس وجہ سے کہ منصوبے پہلے بنا لیے اور اس کے بعد پھر چندہ کرنا شروع کیا. ہمارے بزرگوں کا اکابر دیوبند جن کا ہم نام لیوا ہیں ان کے ہاں تو معاملہ یہ تھا کہ اگر کسی وقت مدرسے کے لیے ضرورت پیش آ گئی تو مدرسے کی ضرورت کے موقع پر سب سے پہلا کام رجوع اللہ، یا اللہ آپ سے مانگتے ہیں، اگر آپ کے نزدیک یہ کام صحیح ہے تو اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیجیے پردہ غیب سے، اور اگر آپ کے نزدیک یہ معاملہ صحیح نہیں ہے تو ہمیں ہٹا لیجیے اس سے بچا لیجیے. یہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے، اس کے بعد پھر جائز حدود میں اور مناسب حدود میں اپنے دوستوں سے عزیزوں سے بے تکلف لوگوں سے کہہ دیا تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں. لیکن جس انداز سے اس طریقہ چل پڑا ہے چندے کا، یہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ اس طرح نہیں. اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں جو طریقہ صحیح ہے اس کو اختیار کرنے کی فکر کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے اور وہ بڑی اہم ہے کہ یہ اخلاص اور للہیت اور یہ توازو، کیسی توازو کہ ہر شخص، میرے والد ماجد صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اساتذہ کرام حضرت والد صاحب نے جن سے پڑھا ہے اس سے کلی درس پڑھا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مولانا سبیرہ صاحب عثمانی رحمۃ اللہ، ان حضرات سے والد صاحب نے پڑھا ہے. تو فرماتے تھے کہ میں نے اپنے زمانے میں اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ ان میں سے ہر شخص اپنے کو چھوٹا دوسرے کو بڑا سمجھتا تھا. یہاں تک کہ واقعہ سنایا ایک دن کہ حضرت شیخ ایک دعوت تھی کسی جگہ کھانے کی دعوت، وہاں حضرت شیخ الہند بھی تشریف لے گئے اور حضرت حافظ مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دار العلوم کے مہتمم تھے وہ بھی تشریف لے گئے اور دوسرے اساتذہ کرام بھی تھے. تو وہاں اس دعوت میں کوئی چیز ایسی نظر آئی جو منکرات میں سے تھی یا منکر جیسی تھی، تو ایک شخص نے آ کر شیخ الہند سے کہا کہ حضرت یہ فلاں منکر ہو رہا ہے تو آپ صاحب دعوت کو اس پر روکیے، اس کو منع کیجیے. تو بے ساختہ شیخ الہند کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ یہ کہ بھائی بڑے موجود ہیں، حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، محترم صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، بڑے موجود ہیں ان سے کہنا چاہیے. تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سے ہر شخص دوسرے کو بڑا سمجھتا تھا، اپنے کو چھوٹا سمجھتا تھا. نتیجہ یہ کہ سب بڑے تھے. اور آج ہم میں سے ہر شخص اپنے کو بڑا سمجھتا ہے, دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے, نتیجہ یہ کہ سب چھوٹے ہیں. یہ جملہ میں نے عبد الواحد جمالی رحمۃ اللہ سے پتہ نہیں کتنی بار سنا. یہ تواضع کا مقام تھا ان حضرات کا, اس درجے کے تواضع کا مقام تھا. ان کے درمیان آپس میں اگر کوئی اختلاف بھی ہوا تو اس اختلاف کے اندر بھی مثالیں قائم کی محبت کی ان حضرات نے, مثالیں قائم کی. ایسی مثالیں قائم کی کہ جس کا نظیر آپ حضرات جانتے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان تحریک آزادی ہند کے موقع کے معاملے میں اختلاف ہوا تھا. حضرت تھانوی کا موقف کچھ اور تھا, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ اور تھا, لیکن خود میرے والد نے اپنے سے میں نے براہ راست سنا ہے کہ حضرت مدنی ایک دن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مولانا آزاد علی صاحب رحمۃ اللہ شیخ الادب ان حضرات نے دیوبند میں تو کہا کہ بہت دن ہو گئے حضرت مولانا تھانوی کے پاس گئے ہوئے, چلو ان سے ملنے کے لیے چلتے ہیں. اختلافات کے زمانے پہنچ گئے اور خانقاہ وہاں اتباع کر, وہاں تو خانقاہ کے اندر وہ بڑے نظام الاوقات ہوا کرتا تھا, تو رات کو خانقاہ بند تھی. تو بے وقت پہنچی گاڑی تو جا کر خانقاہ کے باہر جو چبوترا تھا اس کے اوپر حضرت مدنی اور حضرت شیخ الادب صاحب دونوں اس کے اوپر لیٹ گئے. رات کے وقت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کو فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے, دیکھا کہ دو آدمی وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں, قریب جا کر دیکھا تو حضرت مدنی اور حضرت حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے فرمایا کہ حضرت آپ نے کیا غضب کیا کہ آپ مجھے نہیں بتایا, نہیں آپ یہاں پر تشریف لے آئے. فرمایا انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں معلوم تھا کہ آپ کے نظام الاوقات ایسا ہے تو اس واسطے ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا. حضرت خان نے فرمایا کہ حضرت وہ سارا نظام الاوقات تو اپنی جگہ پر عام لوگوں کے لیے ہے, سہولت کے لیے ہے, لیکن آپ کے لیے تو نہیں تھا. لیکن تشریف لائے, پھر باہم شیر و شکر ہو کر بیٹھے, باتیں کی اور اختلاف اپنے حضرت اسی زمانے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے سیاست کے نام سے تو پہچانا, لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کمالات تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت سے ان سے بہت کم لوگ پوری طرح واقف ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات. تو اس میں اسی زمانے میں حضرت مولانا سید اکبر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں, یہ واقعہ شاید ہی دنیا میں گنے چنے افراد کو معلوم ہوگا کہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا سید اکبر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ان اختلافات میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے, وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف رکھتے تھے. اتفاق سے دیوبند میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی, تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا نماز استسقاء, تو وہ تین دن نماز استسقاء ہو. پہلے دن گئے نماز استسقاء ہوئی واپس آ گئے, دوسرے دن گئے ہوئی واپس آ گئے, تیسرے دن جب نماز استسقاء کا وقت آیا تو حضرت میاں صاحب حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو آج نماز میں پڑھا دوں. ساری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھا دیتا, اور اگر کوئی کہہ بھی کہ نماز پڑھا دیں تو نماز پڑھانے سے پرہیز کرتے تھے, امامت نہیں کرتے تھے, ان سے خود اپنے فرمائش سے عرض کیا کہ حضرت اجازت ہو تو نماز پڑھا دیں. سبحان اللہ, ضرور پڑھائی, حضمیہ صاحب نے نماز پڑھا چلے. بھائی صاحب فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ ساری زندگی کبھی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے, آج خود کہہ کے مصلے پر آگے گئے اور نماز پڑھائی, کیا وجہ؟ تو میں نے پوچھا حضرت میاں صاحب جذب کیا وجہ ہے؟ کیا کہہ رہے چھوڑو بھی، بس آیا ہے خیال آ گیا تھا دل میں نواب. نہیں حضرت بتائیے کیا بات. جب بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ ارے بھائی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بعض بدتمیز قسم کے لوگ جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو میں حضرت میاں صاحب صاحب کشف تھے، اللہ تعالیٰ کے نے کشف کا دیا تھا. تو بھائی دیکھو بات یہ تھی کہ بارش تو ہونی نہیں تھی، مقدر نہیں تھی بارش، سنت استسقاء ادا کرنی تھی وہ ادا ہو گئی، بارش نہیں ہونی. لیکن اگر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تینوں دن پڑھاتے رہتے تو بعض بدتمیز لوگ جو حضرت کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں ان کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ دیکھو حضرت مدنی نماز پڑھائی تھی، تین دن بارش نہیں ہوئی. تو میں نے سوچا میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں تاکہ اتنا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بات نہ آئے، میں بھی شامل ہو جاؤں. این اس وقت جبکہ اختلاف بھی چل رہا ہے، یہ طریقہ تھا ان بزرگوں کا. تو ان بزرگوں نے یہ جو باوجود اس کے تواضع اور للہیت اخلاق، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معاذ المکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت خان رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ آج لوگ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، اتحاد کے لیے دو لازمی شرطیں ہیں، ایک اخلاص ایک تواضع. اگر اخلاص نہیں ہوگا کبھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا، تواضع نہیں ہوگی چاہے اخلاص ہی ہو لیکن تواضع نہیں قائم ہو سکتا، اتحاد قائم نہیں ہو سکتا. الحمدللہ ان حضرات نے اختلافات بھی کر کے دکھائے اور اس کے اندر جو طریقہ جو صحابہ کرام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے مشاجرات کے زمانے میں روایتوں میں پڑا ہے اس کی نظیرہ قائم کر کے دکھائی ان بزرگوں نے. یہ ساری باتیں جو ہیں اس کی جڑ اور بنیاد ایک ہے جو آج ہم سے چھوٹتی جا رہی ہے. اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کی کہاں سے آ گئی تھی یہ تواضع، کہاں سے آ گئی تھی للہیت، کہاں سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک، حضرت علامہ عثمانی تک، کوئی بزرگ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی ایک بھی جس نے صرف درس نظامی سے فراغت پر اتفاق کیا ہو. ہر ایک نے فارغ ہونے کے بعد اور سارے علوم پڑھنے کے بعد کسی نہ کسی اللہ والے سے رجوع کر کے اپنا تزکیہ کروایا. کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ملے گی. حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہما وہ علم و فضل کے شناور. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب آب حیات بڑے بڑے علماء کے سمجھ سے بالا تر ہے. حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے میں استفادہ نہیں کر سکتا. حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تو نہیں کر سکتا کہ اگر تھوڑی دیر تک پڑھتا ہوں تو سمجھ میں آتے ہیں، اس کے بعد پر آرے میں بالا کی باتیں کرنے لگتے ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت تکلف کرنا پڑتا ہے. تکلف کا میرا ذہن عادی نہیں ہے، اس واسطے محروم رہتا ہوں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سمجھنے سے. کس مقام کا آدمی، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد، سارے علوم حاصل کرنے کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معاذ المکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے. اور کون حاجی امداد اللہ صاحب؟ جنہوں نے پورا درس نظامی بھی نہیں پڑھا، حضوری کافیہ تک پڑھے تھے بچوں اور درس نظامی نہیں پڑھا تھا، اور ان کے سے جا کر اپنی اطلاع کروائی. تو کسی نے پوچھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ عجیب الٹا معاملہ ہے، ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آتے، وہ عالم نہیں تھے، آپ عالم تھے، آپ گئے ان کے پاس، یہ کیوں؟ تو حضرت نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ ارے بھائی میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک آدمی ہے جس کو بادام کے بارے میں بڑی معلومات ہے، بڑی تحقیق ہے اس کی کہ بادام کہاں پیدا ہوتا ہے، کس قسم کا ہوتا ہے، کتنے اقسام کا ہوتا ہے، اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اس کے خواص کیا ہوتے ہیں، یہ سارے فوائد اور خواص بھی وہ جانتا ہے خوب اچھی طرح، لیکن کھایا کبھی نہیں بادام. اس سے اگر کہو کہ مقالہ لکھ دے ایک بادام کے اوپر، تحقیقی مقالہ، تو وہ تحقیقی مقالہ لکھ دے گا اور ساری تاریخ بیان کر دے گا، اس کے خواص بیان کر دے گا، سب کچھ کر دے گا. اس کو کبھی کھایا تو کہہ گئے کہ کھایا تو کبھی. اور ایک آدمی ہے جس کو معلومات تو کچھ نہیں ہے کہ بادام کہاں پیدا ہوتا ہے اور کیا تاریخ ہے اس کی اور کیا اس کے خواص ہیں، کیا ہوا ہے، لیکن روز کھاتا ہے صبح شام. تو بتاؤ دونوں میں سے کون افضل ہوا، وہ یا پہلا یا دوسرا؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے بھائی وہ مقالہ لکھنے سے کیا ہوتا ہے، بادام کھانے سے جو فائدہ ہوگا وہ بادام تو مقالہ لکھنے سے تو نہیں ہوگا. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ ہمیں سارے مقالے بھی لکھنے کو تیار تھے بادام کے بارے میں، لیکن کھایا نہیں تھا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے بادام اٹھا کر ہمارے منہ میں رکھ دیا، چلو اب کھاؤ. تو یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ حضرت گنگوئی حضرت نانا پی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ جب فارغ ہوئے درس نظامی سے تو تشریف لے گئے تھے حضرت تھانہ بھون میں، ایک بزرگ تھے شیخ مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں کوئی فقہی اعتبار سے کوئی ایسی بات تھی کہ جس سے حضرت گنگوئی کو اتفاق نہیں تھا. تو حضرت گنگوئی نئے نئے فارغ ہوئے تھے، جوش خروش تھا، تو یہ گئے اور جا کے مناظرہ کروں گا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نے جو یہ بات لکھی ہے وہ غلط لکھی ہے. تو وہاں تھانہ بھون میں تین بزرگ رہا کرتے تھے، ایک حضرت حافظ دامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا شیخ محمد تھانوی، اور تیسرے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ. تو جو سب سے پہلے جاتا تھا آدمی، تو پہلے حضرت حافظ دامن شہید رحمۃ اللہ کے پاس جایا کرتا تھا، پھر دوسرے مولانا شیخ محمد تھانوی، پھر تیسرے حضرت حاجی تھا، ان تینوں کو اقباب خلاصہ کہا جاتا. تو جب یہ پہنچے مناظرہ کرنے کے لیے تو پہلے گزرے حافظ دامن شہید رحمۃ اللہ کے پاس. حافظ صاحب نے پوچھا بھائی کہ خیریت، کہاں جا رہے؟ کہا کہ جی وہ مولانا شیخ محمد تھانوی نے ایک بڑی غلط بات لکھ دی ہے، تو اس کا میں مناظرہ کرنے جا رہا ہوں ان سے. حافظ صاحب نے کہا ارے بھائی خدا کے بندے، بہت تم ابھی یعنی جمعہ آٹھ دن کی پیدائش، اور تم مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، یہ بڑی غلط بات ہے، اپنی قدر پہچاننی چاہیے، علماء کی اس طرح توہین نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی اختلاف دیا تو لکھ کے بھیج دو، ان سے بات کر لو، ویسے کہہ دو، لیکن مناظرہ کرنے چلے اس سے بڑے عالم سے. تو حضرت نے کچھ سمجھایا بجھایا، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی کچھ سمجھ میں آیا تو اچھا کیا کروں، کہا کہ یہاں آئے ہو تو ایسا کرو، وہاں بیٹھے ہیں وہ حضرت امداد اللہ کا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے اپنی پہلے اصلاح کرواؤ، پھر کرنا جو کچھ کرنا. وہاں پہنچے حضرت امداد اللہ صاحب آج مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، بس حاجی صاحب نے پتہ نہیں کیا اثر ڈالا کہ بس وہیں کے ہو رہے، اور پھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سارے وقت گزارا، اور مجھے صحیح مدت یاد نہیں رہی، 40 دن یا اس سے زیادہ، 2 مہینے بس وہی حضرت حاجی صاحب کے ساتھ. ایک کپڑا جوڑا پہن کے آئے تھے، اسی کو دھوتے اسی کو پہن لیتے، اس طرح وقت گزارا حضرت حاجی صاحب کے ساتھ، فنا ہو کر، اپنے آپ کو مٹا کر. یہاں تک کہ جب فارغ ہو گئے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چلتے وقت عرض فرمایا کہ میاں رشید احمد، ہمیں تمہیں جو کچھ دولت دینی تھی دے دی تمہیں، میں ہمیں تمہیں ہمیں جو کچھ چیز دینی تھی وہ تمہیں دے دی. یہ کہتے رخصت کر دیا. وہاں پہنچے، گھر پہنچے تو ایک عجیب عالم تھا، پہلے جو کیفیت تھی اس بدل چکی تھی، نہ علم کا غرہ تھا، نہ ناز تھا، نہ غرور تھا، نہ کوئی اور فنائیت تھی، للائیت تھی، یہاں تک کہ ایسے عالم میں پہنچ گئے کہ استغراق کا عالم جاری ہو گیا مدتوں، یہاں تک کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کو بھی خط نہیں لکھا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں خط لکھا خود، تیر مرید کو لکھ رہا ہے کہ میاں مولوی رشید احمد صاحب، مدت سے آپ کی خیریت معلوم، عزیز کی خیریت معلوم نہیں ہوئی، کس حال میں ہے بتائیے. تو جواب میں لکھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت اپنا حال بے حالی کیا لکھوں، کوئی بات ایسی نہیں تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا سوائے بدحالی کے، کچھ اور نہیں. البتہ آپ کے فیض سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں، آپ کے فیض سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ شریعت طبیعت بن گئی ہے، شریعت، اللہ اکبر کیا جملہ ہے، شریعت طبیعت بن گئی ہے. یعنی جیسے طبیعی تقاضا ہوتا ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانے پر مجبور ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پینے پر مجبور ہوتا ہے، اسی طرح طبیعی طور پر شریعت پر عمل کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں، شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں، شریعت طبیعت ہو گئی، بن گئی ہے. اور مادہ اور دام یکساں ہو گئے، برابر ہو گئے، کوئی تعریف کرے یا کوئی مذمت کرے دونوں برابر والے ہوتے ہیں، نہ تعریف پر خوشی نہ مذمت پر کوئی غم، مادہ اور دام برابر ہو گئے اور کسی مسئلے شرعی میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا. یہ تین باتیں لکھی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. جب خط حضرت حاجی صاحب کے پاس پہنچا آپ نے سر پٹک اور فرمایا کہ یہ کیفیت تو آج تک ہمیں بھی حاصل ہوئی جو ان کو حاصل ہو گئی، کہ شریعت طبیعت بن گئی، مادہ اور دام برابر ہو گئے اور کسی مسئلے شرعی میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا. سب بنے ہیں گنگو، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، سب وہ مقام پایا ہے قطب الارشاد. حضرت گنگوئی اپنے آپ کو فنا کر کے، اپنے آپ کو مٹا کر، پھر انہوں نے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیض پھیلایا ہے، کہاں تک پھیلایا ہے، یہ جتنے ہم آپ بیٹھے ہیں، اگر ہمیں کچھ کوئی نماز پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، کوئی علم کی بات کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، سب کا صدقہ جاریہ ان کو پہنچ رہا ہے. یہ جو فیض پھیلا ہے در حقیقت یہ محض علم کی بنا پر نہیں، بلکہ کس بنا پر کہ اپنے آپ کو اللہ والے کے سامنے جا کر مٹا دیا، فنا کر دیا. جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے روح فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب چاول پکاتے ہو نا پلاؤ وغیرہ، تو جب تک چاول کچے ہوتے ہیں تو خوب ان میں ابال آتا ہے، کھر 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 بولتے رہتے بولتے رہتے، کچے ہیں چاول، کھر کھر بول رہے ہیں تو مطلب کچے ہیں. ایک مرحلہ آئے گا جب یہ ان کو دم نکالا جائے گا، ان کا چاولوں کا آپ پر سے ہٹا کے اس کو دم نکال دیا. جب دم نکل گیا تو نہ کھٹ کھٹ نہ پھٹ پھٹ، وہ خاموش سکوت، اس کے اوپر کوئی آواز نہیں آ رہی، بالکل دم نکل کے وہ ایسے ہو گئے جیسے بے جان. جب بے جان ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر سے خوشبو پھوٹ پڑتی ہے، اس کے اندر سے اس کے ذائقہ پیدا ہوتا ہے، اس کی خوشبو پھوٹ پڑتی ہے، سارے ماحول کو اپنی خوشبو سے وہ مہکا دیتے ہیں. تو فرمایا کرتے تھے کہ جب تک انسان پھٹ پھٹ کر رہا ہے نا اپنی تکبر میں، اپنی رعونت میں، اپنی عجب میں مبتلا ہے، دانے میں مبتلا ہے، اس وقت تک نہ اس میں ذائقہ، نہ اس میں رنگ، نہ اس میں مزہ، نہ اس میں خوشبو. لیکن جب کسی بزرگ کی خدمت میں آدمی چلا جاتا ہے، وہ جا کر دم نکال دیتے ہیں، اس کا دم نکال دیتے ہیں. کیا مانا کہ وہ سارا کبر، وہ سارا عجب، وہ سارا خناس جو دلوں میں تھا وہ ختم کر کے فنائیت پیدا کر دیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں دم جب نکل جاتا ہے تو پھر خوشبو پھوٹ پڑتی ہے چار دنگ عالم میں. سبا جو ملنا تو کہنا یہ میرے یوسف سے کہ پھوٹ نکلی کی تیرے پیرہن سے بو تیری، تو اس وقت سارے عالم کو خوشبو جو ہے وہ مہکا دیتی ہے. کب مہکاتی ہے؟ جب فنائیت کے مقام پر آ جائے انسان. یہ ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جب دانا خاک میں مل جاتا ہے فنائیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہوتا ہے. یہ ساری باتیں کیسے پیدا ہوئی؟ یہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنے آپ کو مٹا دینے سے ہوتا ہے. حال رب دار صاحب حال تو اسے مرنے کا ملے پامال تو. یہ ہے راستہ. ایک مرتبہ حضرت کی ملمت بانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے تھے کہ بھائی اصل چیز جو ہے وہ محبت ہے, محبت اللہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ راستے خود کھول دیتی ہے. تو حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے خاص مریدین میں سے تھے فرمانے لگے, پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ محبت پیدا کیسے ہو, پیدا کیسے ہو یہ محبت جس کی آپ اتنی بات کریں؟ اصل چیز محبت ہے, یہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ پیدا کیسے ہو؟ تو ایک دن میں تعامل فرمایا اور پھر فرمایا کہ کسی محبت والے کی جوتیوں میں جا پڑو, کسی محبت والے کی جوتیوں میں جا پڑو تو یہ محبت تمہارے پاس بھی آ جائے. تو میرے بھائیوں عرض یہ کرنا تھا کہ ہم لوگ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, انہیں بزرگوں کے نام لیوا ہیں, لیکن یہ بنیاد جو ہمارے اقابر کے اخلاص و للہیت کی بنیاد تھی, یعنی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو فنا کرنا اور اس کے ذریعے تزکیہ کروانا اخلاق کا, اس سے ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں, غافل ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو میں نے جیسے عرض کیا اقابر علماء دیوبند میں سب بلا استثناء سب نے یہ کام کیا, سب نے یہ کام کیا, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشبو پھیلائی, چار دانگ عالم میں پھیلائی. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض سے ساری دنیا کو سیراب کیا. تو اس طرف ہمیں واپس جانے کی ضرورت ہے, اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے, اور جس دن یہ اہتمام ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا تو اللہ جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے مدارس میں ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرمائیں گے, ہمارے مدارس کو جسم اور روح کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں گے, اور انشاءاللہ کوئی دنیا کی طاقت ان کا بال بھی نہیں کر سکے گی اگر اللہ تعالیٰ نے کس راستے پر قائم رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا, اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا, اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا ارحم الراحمين, يا غياث المستغيثين, يا امان المستجيرين, يا مجيب دعوة المصرين, رحمن الدنيا ورحيمها, ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا كربا الا نفسته, ولا دينا الا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم يا ارحم الراحمين آت انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك الثبات في الامر وعظيمة الرشد اللهم يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين برحمتك.